الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة بقرة آيت 129 ربنا اے ہمارے رب بب از بھیج یا اٹھا فی ہم ان میں سے رسولا ایک رسول من ہم جو انہی میں سے ہو یتلو علیہم جو تلاوت کرتا ہو ان کے اوپر آیات کا آپ کی آیات کی ویعلمو اور وہ علم دے ہم الکتاب انہیں کتاب کا الکتاب آسمانی کتاب ڈیوائن بک کی بات ہو رہی ہے والحکمت اور انہیں حکمت بھی سکھائے ویزکیہم اور ان کا تزکیہ بھی کرے انکا انت العزیز الحکیم بے شک اے اللہ آپ بہت زبردست ہیں اختیارات والے ہیں اور حکیم بھی ہیں. بس یہ ایک ہی آیت کرنی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا پچھلی آیات کے اندر, کعبے کی تعمیر کا ذکر تھا, کعبے کو تعمیر جب کیا, مکہ سے متعلق دعا جو مانگی تھی انہوں نے, وہ ساری باتیں کرنے کے بعد آگے ان کی دعائیں تھیں. ان کی دعا پہلے یہ گزری تھی کہ اللہ کی جو ہماری اولاد یہاں پہ آباد ہے اس میں سے اب آپ ایک امت مسلمہ اٹھا اپنے لیے جو آپ کی فرما بردار ہو, جو مسلم ہو آپ کے لیے. ایک امت کی دعا کی تھی, ایک شہر آباد کر دیا, ایک شہر کے اندر مرکز بنا دیا اور وہاں کی دعا مانگی اللہ اس کے شہر کے اندر رزق کے خزانے کھول دے, شہر کے لیے, اس شہر کے رہنے والوں کے لیے امن ہو, یہاں پہ لوگ آئیں عبادت کے لیے آیا کریں. تو یہ ایک مرکز ہے اور یہ پھر دعا مانگی ہے اللہ اب اپنے لیے ایک امت مسلمہ اٹھا انہی میں سے. یہ نسل جو آباد ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام کی فالو کرنے والے لوگ تھے یہ. اس کے بعد اگلی دعا یہ مانگی ہے کہ یہ جو امت مسلمہ ہوگی اور یہ جو شہر ہے, اضافی طور پہ ایک اور دعا کیا مانگی, ربنا اے ہمارے رب اب ان لوگوں میں سے ایک رسول اٹھا جو انہی میں سے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے دی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اور سورہ صف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیشن گوئی ہے, بمبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, میں بشارت دینے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. یہ دعا جو انہوں نے کی تھی یہ دعا قبول کب ہوئی تھی؟ سال بعد, دو سال بعد کب ہوئی تھی؟ 2500 سال بعد تقریباً دعا قبول ہوئی تھی ہے. دعا انہوں نے جب کی تھی تو کب اللہ تعالیٰ نے جا کے قبول کی ہے؟ تقریباً 2500 سال کا فرق آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی تھی کہ رسول آئے انہی میں سے, اور اس قوم میں کوئی رسول نہیں آیا تھا, اس قوم کے اندر کوئی نبی کا دعوے دار نہیں تھا. تو رسول اللہ علیہ وسلم پھر اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد جو دعا کا اور جو حصہ مانگا ہے وہ کیا کہا ہے, یتلو علیہم آیات کا, اللہ وہ کیا کام کرے, چار چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے پہلے تو وہ تیری آیات کی تلاوت کر کے انہیں سنایا کرے, ویعلمہم الکتاب اور ان کو تعلیم دے کتاب کی بھی, اور والحکمہ اور انہیں حکمت بھی سکھائے. حکمت سے مراد یہ میڈیکل والی حکمت مراد نہیں ہے, وہ تو ہم لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک محدود سا مطلب بن گیا کہ جب حکیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو حکیم سے ہمارے ذہن میں مراد آتا ہے پرانے زمانے کے جو جڑی بوٹیوں کے تھرو علاج کرتے تھے, خوراک کے تھرو جو علاج کرتے تھے وہ مراد آتا ہے. تین کام یہ ہو گئے, وہی ذکیم اور ان کا تزکیہ نفس بھی کرے, کہ چار کام ہے اللہ وہ کرے. ان نکا بے شک ہے اللہ آپ زبردست ہیں, آپ کے اختیارات لامحدود ہیں, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کام کرنا, کوئی آپ سے پوچھ نہیں سکتا, آپ کسی کے آگے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, اور اس لامحدود طاقت کے باوجود الحکیم بھی ہے اللہ, آپ کے جو حکمت آپ کا جو وزڈم ہے وہ بے انتہا ہے. قرآن کی آیات کی تلاوت کریں, یہ جو دعا مانگی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے, اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور یہ آیت تین دفعہ اور یہ الفاظ تین دفعہ اور قرآن میں ریپیٹ ہوئے, میں نے ٹوٹل چار دفعہ آئے ہوئے ہیں. یہ تو تھی دعا ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات آئی ہیں وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت 151, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح کہ ہم نے اپنے ایک رسول بھیجے تھے جو تم ہی میں سے تھے, یتلو علیکم آیاتنا, وہ تمہیں پڑھ کے سناتے تھے ہماری آیات, ویزکیکم اور تمہیں پاک کرتے تھے, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں علم دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، کتاب کا بھی اور حکمت کا بھی. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ بات سکھاتے تھے جو تم نہیں جانتے تھے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سورہ آل عمران کی آیت 164 کے اندر یہ فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے بہت زیادہ احسان کیا ہے، مہربانی کی ہے مومنوں کے اوپر. اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ایک رسول جو انہی میں سے تھے، یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، وہ انہیں آیات پڑھ کے سنایا کرتے تھے، ہماری اللہ کی آیات. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس بھی کرتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں وہ کتاب کا علم بھی دیتے تھے اور حکمت بھی سکھاتے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو وہ بہت کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے لوگ. اور اسی طرح آخری دفعہ یہی الفاظ قرآن کے اندر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ کی آیت 2 کے اندر، دوسری آیت کے اندر فرماتے ہیں، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے اٹھایا تھا امیوں میں سے ایک رسول جو انہی میں سے تھے. یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے ان کے اوپر. ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتے تھے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب کا علم دیتے تھے اور حکمت سکھاتے تھے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو وہ بہت کھلم کھلا گمراہی کے اندر مبتلا تھے. یہ بہت ریئر اوکیجن ہے کہ قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ چار دفعہ ایک ہی ٹاپک چار دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہو، یہ بہت ریئر اوکیجن ہے. اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. قرآن کی آیات پڑھ کے سنانا، یہ ایک پہلے آیت گزر چکی ہے، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ جو ایک آخری کلاس ہوئی تھی رمضان سے پہلے. جن لوگوں کو ہم نے قرآن یا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، جن کو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ڈیوائن انسپریشن ملی ہوئی ہے، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے. اس کلاس کے اندر میں نے یہ سمجھایا تھا کہ قرآن کے اندر تلاوت کا بھی لفظ استعمال ہو گیا اور پڑھنے کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو کیا فرق تھا ان دونوں میں؟ تو میں نے یہ بات بتائی تھی آپ لوگوں کو اس وقت کہ اقرأ جو ہے وہ تو پڑھنا ہو گیا، جس کے اندر تجوید کے اصول بھی ہیں، کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس لفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے، وہ تمام چیزیں تھیں. لیکن عام طور پہ جو ہمارے ہاں جو کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے، وہ قاری کا کیا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت تو بہت اچھی کرے گا، ایڈیشنل اور کس کا مطلب کوئی نہیں ہوتا. جو کوئی شخص اگر بہت علم والا ہو، اس نے کوئی بہت بڑے کورسز، کوئی اسکالر ٹائپ بندہ ہو، چاہے وہ پی ایچ ڈی والے کورس سے کیا ہو یا اس نے درس نظامی ٹائپ کیا ہو، اس کو قاری نہیں کہا جاتا عام طور پر. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عالم کہا جاتا ہے اسے، کہ عالم ہے، کہ ان کو ایک ہائر ڈگری دی جاتی ہے. لیکن جو سمپل ہمارے ہاں جو تصور ہے، جو ہم سمپل ایک سطح کے اوپر ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا اچھا آتا ہے بس، اس سے زیادہ اس کو ترجمہ بھی نہ بھی آتا ہو، تو ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ قاری ہے. تلاوت کے لیے میں نے بتایا تھا کہ تلاوت کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا، کہ قرآن کا جو پڑھ جو قرآن کی قراءت کرتا ہے اس کو قاری بولتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہمارے پاس. تلاوت کا مطلب کیا بتایا تھا؟ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا. ایک قرآن کی آیت ہے جس سے اس کا مطلب زیادہ کلیئر ہوتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، ضحا وہ وقت ہوتا ہے جب سورج آسمان کے اوپر بالکل چڑھ جاتا ہے اور چھا جاتا ہے. تو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے سورج کی کہ جب وہ بالکل نون ٹائم ہوتا ہے، جو فل روشنی ہوتی ہے، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جو اس کے پھر پیچھے پیچھے آتا ہے، چاند فالو کرتا ہے، یہ وہی لفظ ہے جو یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، چاند کی قسم جو فالو کرتا ہے پھر سورج کو. تو ہم لوگوں کی تلاوت سے مراد کیا ہے؟ قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں اس کو فالو کرنا ہے. پھر آپ نے یہ نہیں کہ بس پڑھ لیا اور جان چھوٹ گئی آپ کی، جو پڑھ رہے ہیں اس کو فالو کرنا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. اب عربوں کی حد تک تو صرف اتنا کافی ہے کہ وہ جب ظاہری بات ہے پڑھیں گے تو ان کی زبان ہے، ان کو سمجھ بھی لگ رہی ہوگی کہ اس سے مراد کیا ہے. ہمارے لیے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم نے اس کا فہم حاصل کرنا ہے، ترجمہ پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے. اور انفارچونیٹلی ترجمے کے اوپر ہمارے یہاں اختلافات ہیں. کوئی شخص اگر بہت زیادہ فرقہ واریت والی سوچ رکھتا ہے، اس کو کبھی قرآن گفٹ دیا جائے کہ ترجمے والا ہے، تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ یہ شیعوں نے کیا ترجمہ، سنیوں نے کیا، یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے یہ, کس کا ترجمہ ہے؟ سعودی عرب سے ترجمہ ہو کے آیا ہے یہ, کہاں کا آیا ہے ترجمہ, کس نے ترجمہ کیا اس کا؟ ترجمہ اختلاف ہے, لیکن جو مرضی مسلک ہو عربی تو ایک ہے, تو عربی کا ڈائریکٹ فہم حاصل ہونا یہ فرقہ واریت کو ویسے ہی جھاڑ کے رکھ دے گا. عربی نہیں پتہ نا ہمیں کہ ایک آیت ہے قرآن کی, اس کے اندر ایک مسلک نے کوئی ترجمہ کیا ہوا ہے, ایک مسلک نے کوئی اور ترجمہ کیا ہوا ہے, اور ہم لوگوں کی نا علمی ہے کہ ہم لوگ خود نہیں جان سکتے کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے, تو اس لیے ہم ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا مسلک کیا کہتا ہے, فلانا مسلک کیا کہتا ہے. اگر بنیادی ہمیں تھوڑا سا ہی انڈرسٹینڈنگ ہو قرآن کی, تو ہم ان چکروں میں پڑھیں ہی نہ. تو قرآن کی آیات کا تلاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو فالو کرنا. آپ نے ایک چیز پڑھی قرآن کے اندر, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو, بظاہر یہ آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ میرے لیے باعث ثواب ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا بھی ہے ثواب ملتا ہے اس کا, ہر حرف کے اوپر نیکی ملتی ہے, وہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس پہ عمل نہیں کیا تو یہی میری تلاوت تھی نا, یہ میرے لیے قیامت والے دن میرے خلاف گواہی دے گی, یہی میری تلاوت. ایک حدیث سنائی تھی آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک, یا تو قیامت والے دن قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. تمہارے حق میں گواہی کب دے گا؟ جب تم اس کے مطابق عمل کر رہے تھے. تمہارے خلاف کب گواہی دے گا؟ جب تم نے اس سے آنکھیں پھیری ہوئی تھیں, اس کو فالو نہیں کر رہے تھے. خالی پڑھنے کے بارے میں وہ بات بتا چکا ہوں اس آیت کے اندر, دوبارہ صرف میں اس حدیث کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثر و منافقی فی امتی قراؤہا, میری امت کے جو اکثر منافق لوگ ہوں گے وہ قرآن کی قراءت کرنے والے لوگ ہوں گے. قرآن کو پڑھتے تو ہوں گے لیکن عمل کچھ نہیں کرتے ہوں گے. منافق, منافق کیا ہوتا ہے؟ جو کہے تو وہ, میں زبان سے تو الفاظ ادا کر رہا ہوں یہ والے جو قرآن کے اندر لکھے ہوئے ہیں, لیکن عمل کوئی نہیں ہے, تو یہی تو منافقت ہوتی ہے. مسند احمد کی حدیث تھی علی. تو قرآن کی تلاوت, پہلے تو تلاوت کا مطلب آپ لوگ یہاں تک کلیئر کر لیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے, اور جو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کیا, اللہ تعالیٰ نے قبول اس طرح کی کہ وہی الفاظ دوبارہ قرآن میں ریپیٹ بھی کیا, وہ بھی تین دفعہ ریپیٹ کیا اس کے بعد, تو اس کے اوپر کیا فرمایا کیا ہے کہ ان کی کوالٹی کیا ہوگی, یہ کس طرح انسانوں کو گمراہی سے نکالیں گے. دو دفعہ آیات کے اینڈ میں کیا آیا ہے, اس سے پہلے وہ گمراہی میں مبتلا تھے, اور ایک دفعہ اس کے اینڈ کے اندر آ گیا وہ ان کو وہ باتیں سکھاتے تھے, یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, یہ ان کو وہ باتیں سکھائیں گے جو وہ نہیں جانتے تھے. تو یہ جو گمراہی سے نکالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے جو صحابی بنے تھے, اس کا پروسیس کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو طیب آیات تھی انہی کو ہی پڑھ کے سنایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو خطبات کہیں نہیں ملنے والے, کوئی آپ کو کتاب نہیں ملے گی خطبات نبی, ایسے کوئی کتاب نہیں ملنے والی. کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف یہی قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے تھے لوگوں کو. جب ایک چیز پڑھ کے سنائی جا رہی ہے اور ڈائریکٹ ان کو تو ان کی زبان میں بتایا جا رہا تھا, تو ان کو جو سمجھ لگ رہی ہے, تو اس سے ہوگا کیا کہ جو بات ان کے ذہنوں میں بیٹھ رہی تھی اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات کی, جب سننے کا موقع ملے گا, جب چانس ملے گا سننے کا, تو اس سے ہوگا یہ انسان اپنے اوپر پھر انالیسس کرے گا. جب یہ پڑھ کے سنایا جائے گا یہ والی جس نے مثال کے طور بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کہہ دیا کہ نماز جو ہے وہ فرض ہے یا نماز پڑھو تم لوگ, پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کر دیا, تو انسان کے اپنے اوپر سوچے بار بار یہ پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہے, پھر اس کے علاوہ اور آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں کہ والدین کے ساتھ تم نے کس طرح کا معاملہ کرنا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ کفر پہ کیوں نہ ہوں تم لوگوں نے پھر بھی والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے. اللہ کو مان ہی نہیں رہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ تمہاری کوئی بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے, اس چیز کو چھوڑ کے کہ وہ نافرمانی کا کوئی حکم نہ دیں, باقی تم نے ضرور ان کی بات مانی, ان کی خدمت تم نے ہر حال میں کرنی ہے. پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. بالفرض کسی شخص نے اگر اس طرح کا گناہ کیا تھا اور اس کو یہ بات قرآن کی آیات سننے کو مل رہی ہیں, تو وہ اپنے اوپر سوچے گا, اپنے اندر ہی سوچے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. آپ کے سامنے صرف میرا وہ عکس ہوگا جو نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو, جتنا آپ لوگ جانتے ہیں, باقی پہلے مجھ سے کیا ہو چکا ہے یا میں اور اس کے علاوہ کیا کرتا ہوں ظاہری بات ہے وہ تو نہیں آپ لوگوں کے علم میں, اس طرح میں آپ لوگوں کے بارے میں نہیں جانتا, اتنا ہی جانتا ہوں جتنا ظاہر نظر آ رہا ہے. لیکن ہر بندہ اپنے آپ کو بہترین جانتا ہے کہ واقعی میں کیا کیا کرتا آیا ہوں پہلے, یا میرے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں, یا میرے اندر واقعی کس حد تک منافقت ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا جب ذکر بھی کیا قرآن کے اندر تو ہر انسان اپنے آپ بارے میں سوچے گا کہ یار کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا, کہ میں نے تو نہیں اس طرح کا عمل کیا. یہ ایک سیلف انالیسس کا پروسیس ہے جو آٹو سٹارٹ ہو جائے گا اگر موقع دیا جائے. اپنے آپ کو صرف موقع دیں آپ لوگ کہ آپ لوگ قرآن سننے اور ترجمے کے ساتھ, آف کورس کیونکہ ہمارے اندر وہ کمی ہے, ایسے ترجمے کے ساتھ قرآن سنیں تاکہ آپ کے اندر یہ پروسیس آپ کے ذہنوں میں بھی سٹارٹ ہو سکے. اور اب تو کوئی بہانہ ہے نہیں ہمارے پاس. اگر یہ بندہ کہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا سننے کا, یا قرآن لے کے الگ سے بیٹھوں میں اور اس کو پڑھوں اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے, اس کا موقع نہیں ملتا. ٹی وی پہ لگایا جا سکتا ہے, آڈیو ویڈیوز اویلیبل ہیں ان پہ لگایا جا سکتا ہے. اب تو جس طرح موبائل کے اندر یا ایم پی 3 پلیئرز اویلیبل ہیں, آئی پوڈ اور ایسی ڈیوائسز اویلیبل ہیں, تو اسی طرح یہ چیزیں بھی اسی پہ سنی جا سکتی ہیں. قرآن کی تلاوت فری میں اویلیبل ہے, آپ کو کوئی اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انٹرنیٹ سے آرام سے فری ترجمے کے ساتھ کئی کئی تراجم کے اندر جو ہے وہ اویلیبل ہے, وہ آپ لیں اور اس کو سنیں. اپنے آپ کو یہ اوپن موقع دیں کہ آپ کو قرآن سننے کو ملے. قرآن سننے کو ملے گا تو آپ کے ذہن کے اندر پاکی پیدا ہونی شروع ہوگی. پھر اس کے بعد قرآن کے اندر جس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو ناپاک عورتیں ہیں وہ ناپاک مردوں کے لیے ہی ہیں, جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ پاک دامن مردوں کے لیے ہی ہیں. جب انسان ایسی کوئی بات سنے گا تو واقعی اس کے اندر خود ہی ذہن کے اندر ایک انالیسس پیدا ہونا شروع ہوگا کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں. پھر اگر یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ میری پسند کہاں لائے کرتی ہے, اگر میری پسند کسی ناپاک کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود ناپاک ہوں, مجھے خود اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. یہ تزکیہ نفس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ تم لوگوں نے سود اور ان چیزوں سے بالکل دور رہنا ہے, جوا حرام ہے, یہ تمام چیزیں حرام ہیں. پھر بندہ خود ہی سوچے گا اپنے عمل کے اوپر کہ میرا کہ معاملہ ایسا ہوا تو نہیں کہ میں نے کبھی کہیں جوا کھیلا ہو, یا فلانی چیز ہم نے کبھی دوستوں کے ساتھ شرط لگائی تھی کسی معاملے کے اوپر اور شرط اس چیز کے اوپر لگائی تھی. اوپر بندہ اپنا انالیسس خود کرتا ہے, اپنے آپ کو خود ہی پاک کرنا شروع کرتا ہے. یہ ایک ایسا پروسیس ہے, ایک لیکچر کے اندر ڈاکٹر سار نے اس کو یوں سمجھایا تھا کہ جس طرح ایک پیاز ہوتا ہے, انین ہوتا ہے, اس کے اندر کیا معاملہ ہے کہ آپ کو بظاہر کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک باہر کا چھلکا ہے اس کا. اگر آپ اس کے اس چھلکے کو جو باہر چھلکا نظر آ رہا ہے اس کو اتاریں گے تو پھر آپ کو اندر والا چھلکا نظر آئے گا نا. اس کا رنگ کیا تھا, اس کا رنگ کتنا کیسا تھا, وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اندر سے, وہ کب نظر آئے گا جب باہر والا چھلکا اترے گا. تو یہ چھلکا جب آپ پہلا اتاریں گے اپنا اندر سے چھلکا, تب آپ اگلے لیول تک جا سکتے ہیں. وہ آپ کو نظر آ گیا, اب آپ کو اس کے اندر والا کب نظر آئے گا, جب آپ اس والے کو اتاریں گے چھلکے کو, پھر آپ کو نظر آئے گا. تو یہ لیئرز اپون لیئرز اپون لیئرز ہوتا ہے انیل. تو یہی انسان ایک مومن کی زندگی اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی بڑی چیزوں میں دیکھتا ہے. ظاہری بات ہے سب سے پہلے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے اندر دیکھنا ہے کہ توحید کے اوپر دیکھنا ہے آپ نے, کیونکہ شرک وہ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرنا. دو دفعہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رپیٹ کیا ہے, سورہ نساء کے اندر, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک کرے. ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہوں گے تو ان میں کوئی چانس ایگزسٹ کرتا ہے معافی کا, ادروائز شرک کے اوپر تو کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ معاف اللہ تعالیٰ کرے. سب سے پہلے تو یہاں دیکھیں کہاں ہم گناہ کر رہے ہیں. کیا پتہ ہم لوگ کسی شرکیہ عمل میں ملوث ہوں اور ہمیں احتیاط بھی نہ ہو. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے تم لوگوں میں سے اپنی امت میں شرک اکبر کا اتنا خوف نہیں رہے گا لیکن شرک اصغر کا خوف رہے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی ریزرویشن شو کی کہ شرک اصغر چھوٹا شرک جو ہے اس میں میری امت مبتلا ہو سکتی ہے. اب اس کی وضاحت کیا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ اگر آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے یا مجھ سے پوچھا جائے تو میں کیا کہوں گا کہ نہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ میں شرک کرتا ہوں, اور نہ ہی آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ آپ میں سے کوئی شرک کرتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, شرک اصغر کو چھوٹے شرک کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر رینگتے ہوئے ایک سیاہ کیڑے کو پہچاننا مشکل ہے. اندھیری رات تو اول تو پتھر تک کا نہیں پتہ لگ سکتا کہ کوئی پتھر میرے آس پاس پڑا ہوا ہے, پھر اس کے اوپر یہ جاننا کہ اس پتھر کے اوپر کوئی کیڑا بھی ہے اور اس ٹائم وہ ہل رہا ہے, کتنا مشکل ہے, ناممکن کی حد تک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے, اور اس کے جو اقسام ہیں ان میں سے یہ شرک اصغر کے اندر ہی وہ ہے ریاکاری کا شرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشکا، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، من صام یرائی فقد اشکا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، من تصدق یرائی فقد اشکا، جس نے صدقہ خیرات کیا دکھاوا تھا اس کے اندر اس نے شرک کیا۔ مثال کے طور پہ میں کمرے میں نماز پڑھ رہا تھا، اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کی میری عام روٹین کے جس طرح سے نماز پڑھ لی کہ بس تیز تیز پڑھ لی نماز، جو روٹین ہوتی تھی، اب مجھے ایک دم سے خیال ہوا کہ کمرے میں کوئی آیا ہے، تو میں نے اپنی نماز بہتر کر لی، امپروو کر لی نماز، میں نے اپنی ٹھہراؤ آ گیا نماز کے اندر، تاکہ دوسرا جو ہے اس کے اوپر نظر آئے کہ دیکھو یہ نماز پڑھ رہا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ یہ اس نے اس کو بھی شریک بنا لیا جو بعد میں آیا تھا، داخل ہوا تھا، نماز کے دو مسجود ہو گئے۔ اب تو سمجھنے کے لیے یہ کہ اگر بالفرض عام طور پر سجدہ اگر ہو رہا تھا 2 سے 3 سیکنڈ کا، چل 3 سیکنڈ کا ہو رہا تھا، اب اس نے لمبا سجدہ کر لیا 5-6 سیکنڈ کا کر لیا، تو 3 سیکنڈ تھے اللہ کے، باقی 3 سیکنڈ کس کے ہوئے؟ اس شخص کے لیے جس کا وہ دکھاوا کر رہا تھا، جس کے آگے وہ۔ یہی حال روزے کا ہے۔ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ جو فرض عبادتیں ہیں ہماری جتنی بھی، ان سب کے اندر دکھاوا ہے، ان سب کے اندر دکھاوا ہے۔ فرض نماز جا کے سب نے مسجد میں پڑھنی ہے، جو نہیں پڑھے گا اس کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کہ کیوں نہیں پڑھتے تم، اب تو معاملہ ہی اور ہو گیا، اب تو وہ ہے نا کہ اٹس مائی بزنس، تم اپنے کام سے کام رکھو، میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں۔ روزے جو ہیں وہ دکھاوا ہے ان کے اندر، بلکہ اگر رمضان میں کوئی پبلک کے اندر کھاتا پیتا نظر آ گیا تو اس کی پنشمنٹ ہے۔ زکوٰۃ کی کیلکولیشن یا اصل میں گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرے، اور اگر نہیں ہوتا، بالفرض کوئی شخص کو زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کے خلاف گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایکشن لے۔ سیم کیس حج کا بھی ہے، حج کا بھی پراپر حساب ہونا چاہیے کہ کون شخص جو ہے وہ حج کے لیے گیا ہے۔ جس طرح انڈونیشیا اور ملیشیا، ان کنٹری سے ہمیشہ موقع ملا، آپ دیکھیں گے یہاں سے ہمیشہ نوجوان آئیں گے، کیونکہ انڈونیشیا ملیشیا کے ان لوگوں نے یہ میک شور کیا ہوا ہے کہ شادی سے پہلے حج ہونا چاہیے، گورنمنٹ لیول کے اوپر چیک رکھا ہوا ہے کہ شادی اس کی ہم کریں گے یا شادی اس کی ہو سکتی ہے جو پہلے حج کرے گا۔ اس لیے یوتھ آتا ہے ہمیشہ وہاں پہ حج کرنے کے لیے، ہاں بعد میں بے شک آپ ایکسٹرا حج کرتے رہیں، ایک حج لازمی کرنا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے فرائض، دکھاوا ہے ان کے اندر۔ اس کے علاوہ جو باتیں ہیں ان سب کے اندر اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں ہوتا تھا کہ تو مسلسل تمام نمازوں پہ نمازیں جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے پڑھے جا رہے ہیں، فرض نمازیں وہاں پہ ہوتی تھیں، باقی جتنی بھی نمازیں ہوتی تھیں وہ اپنے گھر جا کے نماز پڑھی جائے، اور ظاہر بات ہے گھر آ کے بندہ کون نماز پڑھے گا، اپنے کاموں میں لگ جائے گا، کسی اور چیز میں لگ جائے گا۔ تو یس، یہ اگر نماز ہوتی تو وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی۔ اسی طرح جو روزے ہیں، اگر کسی نے آج روزہ رکھا ہوا بالفرض فار اینی ریزن، کسی نے روزہ رکھا ہوا، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کسی کے آگے شہرت ہو، کسی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو بات اس طرح ہو رہی ہو، ہاں میری اصل میں نا رات کو نیند نہیں پوری ہو سکی، میں تہجد کے لیے اس طرح اٹھتا ہوں تو یہ ہوا تو فلانا ہوا، اب یہ بندہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے کہ میں جی تہجد کے لیے اٹھا تھا۔ میں کیا اپنے صدقہ خیرات کا کوئی ذکر کرنا یا اپنے عمرے کا ذکر کرنا، جس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے تو پہلے پورے خاندان کو، دوستوں کو گھنٹیاں بجا بجا کے کہے گا کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ واپسی پہ جب آئے گا تو سب لوگ پہنچے ہوئے مبارکباد دینے کے لیے، مبارک ہو جی آپ نے عمرہ کر لیا، مبارک کر لو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دکھاوا ہے، تو یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور خطرناک شرک کہ انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور اس کے دل کے اندر اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی کہ میں کسی اور کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں۔ تو یہ تو ہے سب سے باہر والا انین کا آپ کا لیف، باہر والا لیئر ہے اس کی، اس کو پہلے اتاریں گے پھر اپنے نیکسٹ لیول کے اوپر آپ کے اندر خیال آئے گا۔ جب اللہ کے اوپر آپ کا فوکس ہوگا، توحید کے اوپر آپ آئیں گے، تو آپ کے اندر پھر ایک رجحان پیدا ہوگا اللہ کی طرف۔ ہر بندے کے اندر اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کسی کے اندر تکبر زیادہ ہوتا ہے بائی نیچر، اس کو یہ بہت برداشت نہیں ہوتا کہ میرے بارے میں یا میری کسی چیز کے بارے میں کوئی اور مجھے نیچا کرنے کی کوشش کرے یا مجھے انسلٹ کرنے کی کوشش کرے، یہ تکبر ہے اس کے اندر، جو بھرا پڑا ہے تکبر اس کے اندر۔ کسی بندے کے اندر غصہ ہوگا بہت زیادہ، کسی کے اندر مال کی لالچ ہوگی، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اب انسان آہستہ سے کر کے اپنے جائزہ لیتا رہے، تزکیہ کرتا رہے، اگر اپنے آپ کو آپ نے ایکسپوز کریں، موقع دیں اپنے آپ کو، اگر موقع دیتے رہیں آپ لوگ قرآن کے تلاوت کا اور ترجمے کا، تو پھر آپ کے اندر یہ ایک آٹومیٹک پروسیس چلتا رہے گا۔ یہ والا یہی کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جب باہر والے بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں گے، پھر آپ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف بھی نظر کریں گے، پھر خود ہی خیال آئے گا کہ میرا لباس میرا حلیہ کیسا ہے، کیا یہ واقعی مطابق ہے اس کی یا نہیں ہے. پھر آپ کے اندر یہ بھی خیال پیدا ہوگا خود بخود کہ میں جو فلانا کام کرتا ہوں کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یا میں نے جو فلانے بندے کو پیسے دیے تھے یا جو میں نے فلانے دوست کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ نہیں کہ مجھے آ کے کوئی عالم دین آ کے پہلے بتائیں گے سمجھائیں گے اور پھر میں کہوں گا، یہ سیلف انالیسس کی بات ہو رہی ہے. تزکیہ نفس، زکوٰۃ بھی اسی لفظ سے ہی بنا ہے. زکوٰۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مال کو پاک کرنا. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے نفس کو اپنے پاک کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ تعالیٰ نے جب نفس کو بنایا پیدا کیا اور اس کو سوار دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کے اندر ڈال دیا پہچان تقوی کی بھی اور نافرمانی کی بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے اندر بلٹ ان ڈال دی ہے پہچان کہ کیا گناہ ہے کیا اچھا ہے، بلٹ ان ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، اب آگے تمہارے نزدیک دو راستے ہیں. قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو پھاڑ کے اپنے اندر، یہ جو لیف یہ جو میں لیئرس کی بات کر رہا تھا، ان کو پھاڑ کے نکالا، اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، وہ فلاح پا جائے گا. فلاح جو ہوتا ہے ویسے وہ کسان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. کسان کے لیے کیوں لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی زمین کو پھاڑتا ہے اور اس کو صاف کرتا ہے. گندی زمین کے اوپر تو نہیں فصل اگاتا نا، پہلے صاف کرتا ہے زمین کو، پاک کرتا ہے. تو یہی مراد ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی پہلے پاک کرے چیزوں سے، اپنے اندر جو اپنی جو چیزیں ہیں، میٹیریل تھنکنگ یا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرے. جس نے یہ کام کر لیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ تو فلاح پا گیا. وقت خواب من دساہا، اور جس نے تزکیہ نہ کیا اپنا، وہ تو بالکل ہی نامراد ہوگا. بالکل پہچان دونوں کی ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ دیکھ لو تم کیا کرتے ہو، تم تزکیہ کرتے ہو یا تم پھر خواب اس کو چھوڑ دیتے ہو، اسے ایسے ہی نامراد ہونے دیتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے جو صحیح مسلم کے اندر آئی ہوئی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا. اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا کریں، آپ میرے نفس کو تقویٰ عطا کریں اور اس کو پاک کریں، اور تو سب سے زیادہ پاک کرنے والا ہے. اگر انسان نے اپنے آپ کو اس پروسیس میں لگا دیا ہے، اور یہ نیور اینڈنگ پروسیس ہے، آپ کو بعد میں جا کے اگر بڑے بڑے گناہ سے آپ ہٹ بھی گئے نا، پھر آپ کو بہت چھوٹے چھوٹے گناہوں کا خیال ہونا شروع ہو جائے گا. پھر آپ کو اپنے دور دور کے ریلیٹو سے خود بخود خیال آئے گا، وہ فلانا ریلیٹو جو سے میں رابطہ نہیں کیا، کیا پتا اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، یا وہ آج کل یہ کرنے لگا تھا، میں معلوم کروں اسے کوئی ہیلپ کی ضرورت نہ پڑ رہی ہو. حقوق العباد حقوق اللہ، ان دونوں کے اندر انسان کا خود بخود بیلنس آنا شروع ہوگا. وہ انسان خود ہی سوچے گا، اسے خیال آئے گا میرے گھر کے اندر فلانا ڈیکوریشن پیس ہے نا، یہ ان اسلامک ہے. خود خیال آئے گا یہ مجھے ہٹانا چاہیے. خود خیال آئے گا کہ جو میں نے اپنے گھروں کے اندر جو فریم کر کے تصویریں لگائی ہوئی ہیں نا، یہ ڈسپلے کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں یا تو کتا پالا ہوا ہو یا تصویریں کی نمائش ہو رہی ہو، بت رکھے ہوئے ہوں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ انسان خود ہی پھر پڑھتا رہے گا اور خود ہی اپنے آپ کو پاک کرتا رہے گا. یہ اس راستے پہ لگ جائے گا جو سیدھا راستہ ہے. پھر اس کے اوپر اور فرمایا کہ جب یہ پاک ہو جائے گا، انسان کا نفس پاک ہونا شروع ہوگا، تو اس کے بعد پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو ان کو پھر اب علم دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی کتاب کا. پھر سمجھانے کا فائدہ ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. یہ کہہ دیا جائے سمپل جا کے کہ بھئی گانے نہ سنا کرو، یہ تو کوئی باز آئے گا اس سے؟ اس طرح کو فتووں سے تو کیا بنتا ہے، فتووں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فتووں کو تو کوئی نہیں سنتا. مولوی جتنے مرضی فتوے لگاتے پھریں، یہ چیز حرام ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو ہو کیئرز، کوئی نہیں کیئر کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے آگے فتویٰ سنایا جا رہا ہے، اس کے نزدیک اس چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جس کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس کے نزدیک قرآن کی آیات کی کوئی حیثیت ہی نہیں. اس کو بتایا جائے اللہ کے رسول نے منع کیا اس چیز کو، یہ تم نے سونے کی چین پہنی ہوئی ہے، اس کو اتار کے پرے پھینکو، یہ تم نے فلانا کام کیا ہوا ہے، اس کو تم چھوڑو. اس کے نزدیک نہ اللہ کی کوئی بات کی اہمیت ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت ہے، تو وہ تو اس کو گھاس تک نہیں ڈالے گا. بالکل نیچرل ہے یہ. اس لیے پہلا پروسیس علم بعد میں آئے گا. یہ بتانا کہ الکتاب، یعنی یہ بتانا کہ کیا چیز فرض ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے اس بندے کو بتانے کا جس کا تزکیہ ہی نہیں ہوا ہوا. तो पहले उस प्रोसेस से गुजारना है कि पहले बंदा अपने अंदर से जो बुराइयाँ, जो कमी है, वो उसको हटाए, दूर करे, ख़त्म करे। उससे पहले अपनी कमज़ोरियाँ, अपने गलत ख्यालात जो हैं उनको नलिफाई करे। उसके जहन के अंदर अगर कोई बुरे ख्यालात हैं, कोई आइडियोलॉजीज़ गलत बैठी हुई हैं, उन तमाम चीज़ों को वो छोड़े। उसके नज़रिए का सबसे पावरफुल चीज़ पैसा है या दुनिया की कामयाबियाँ हैं, पहले उन चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा। आखिरत का कोई तसव्वुर होगा उसके जहन में, मरने का कोई ख्याल होगा, अल्लाह के सामने खड़ा होने का कोई एहसास होगा। यह एहसास होगा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ मैंने नहीं गुजारनी है, ये नहीं कि मैंने सिर्फ अपने आप को जन्नत में लेके जाना है, अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल करना है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा है, वंजर अशीरतकल अकरबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को आप एहसास दिलाएं, उन्हें उनको वॉर्न करना शुरू करें आप। अब बंदा ये पढ़ेगा तो वो ख़ुद भी ख्याल करेगा कि मैं अपने घर वालों का भी तो खैर ख्वाह हूँ कि नहीं हूँ, मैंने उनके लिए भी फलाह करनी है कि नहीं करनी, तो इसलिए उनकी तरफ भी तवज्जो होगी। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ये भी कहा है, या अय्युहल लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से। तो वो फिर सिर्फ ये नहीं कि अपने आप को तो जन्नत में लेके जा रहा है, ख़ुद तो नमाजें भी पढ़नी है, ख़ुद सच भी बोलना है, सब ये करना है, और बाकियों की फैमिली वालों की कोई परवाही नहीं है कि वो क्या किस रास्ते पे जा रहे हैं। अपनी औलाद की भी फिक्र करनी है, क्योंकि इंसान जब मर जाता है तो इंसान की अमल ख़त्म, बस ताला लग गया। अलबत्ता औलाद के ज़रिए एक इनडायरेक्ट अमल जारी रहता है। वैसे तो तीन किस्म के अमाल हैं जिसके बारे में कहा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन किस्म के अमल ऐसे हैं जो जारी रहेंगे। उनमें से एक है कि इंसान ने कोई ऐसा इल्म छोड़ गया जिससे फ़ायदा हो रहा था फिर बाद में लोगों को। उसके अंदर एक ये भी है कि कोई इंसान ऐसा सदका खैरात का काम कर गया जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा था। और तीसरा है नेक औलाद। अब औलाद के बारे में इंसान ये देखेगा कि अगर तो एक शख्स उसकी औलाद नेक थी तो उसको बाद में भी उनकी नेकियों का इनडायरेक्ट सवाब मिलता जा रहा होगा, और अगर औलाद नाफरमान थी या अल्लाह ताला के अहकामात को रद्द कर रही थी तो उसको मुसलसल ये बायस अजाब रहेगा उसके लिए बात कि तुमने ये तरबियत की अपनी औलाद की। सही मुस्लिम की किताबुल बिर की हदीस है, आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि रसूल सल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ने बेटियाँ अता की और उसने उनकी अच्छी परवरिश की, उनको अच्छे तरीके से दीन के रास्ते पर लगाया, तो क़यामत वाले दिन ये बेटियाँ उसके लिए जहन्नम की आग से बचाव का बायस होंगी। लेकिन इस पर अमल कौन करेगा इस हदीस पर? इस पर अमल तो फिर वही करेगा कि जिसके नज़दीक रसूल सल्लम की बात की अहमियत होगी। इल्म बाद में फ़ायदा देगा, पहले तज़किया होना ज़रूरी है। तज़किया होया होगा तो फिर इल्म फ़ायदा देगा। फिर इन बातों का फ़ायदा है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, और मैंने वाकई इसको फॉलो करना है, फिर अहमियत उजागर होती है। और इसके आखिरी क्लाइमेक्स जो है वो है हिकमत। मेरा ताल्लुक कंप्यूटर की फील्ड से, और कंप्यूटर के अंदर भी जो कंप्यूटर को डिज़ाइन करना होता है उसके अंदर भी ये होता है कि सबसे बेसिक चीज़ होती है उसको बोलते हैं डेटा बोलते हैं। डेटा से निकाल के इंफॉर्मेशन बनती है, इंफॉर्मेशन से निकाल के नॉलेज बनता है, नॉलेज से भी ऊपर विजडम होता है। ये स्टेजेस होती हैं। आम मालूमात के ऊपर एक इल्म का आ जाना ये है नॉलेज। एक बंदे के पास बहुत मालूमात है, लेकिन हिकमत जो है, हिकमत वो है कि बात की तह को समझना। हिकमत के कोर्सेज नहीं कराए जा सकते। अगेन ये मेडिकल हिकमत से ना कंफ्यूज़ करें, जो हकीम होते हैं दवाइयाँ देते हैं वो उससे ना कन्फ्यूज़ करें। हिकमत जो है वो है बात की तह को समझना, और ये चीज़ें इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से देन होती है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी भर हिकमत से चीज़ें समझता जाता है। और हिकमत की बहुत सारी बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो बज़ाहिर इल्म के ख़िलाफ़ हों, बज़ाहिर इल्म के ख़िलाफ़ हों। एक मिसाल इसके लिए आप ये देखें कि कुछ चंद साल पहले, 4-5 साल पहले एक टीवी के ऊपर प्रोग्राम देख रहा था डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का। एक शख्स ने उनसे सवाल पूछा, कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन मैं शराब नहीं छोड़ूंगा, अब आप बताएं क्या करूँ मैं? अब हमारे यहाँ जो भी आलिम होगा वो क्या कहेगा? नहीं, शराब तो आपको छोड़नी पड़ेगी, ये कहेगा ना। और मेरे अपने जहन के अंदर भी यही चल रहा था कि ये तो नहीं, शराब तो छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने क्या जवाब दिया उसे? उसने कहा था, आप कलमा पढ़ लें, शराब बेशक अभी ना छोड़ें आप, और मुझे सिर्फ ये गारंटी दे दें कि आप कुरान पढ़ते रहेंगे। बाद में अगर आपको लगा, आपके दिल ने आपकी गवाही दे दी, तो आप फिर खुद ही छोड़ देना शराब पीना। ये हिकमत का जवाब था कि इल्म के बज़ाहिर आलिमीन जितने भी होंगे जिनको इल्म मिला हुआ है, वो जो भी जवाब देंगे बज़ाहिर उसके बिल्कुल अपोजिट जवाब दिया है, लेकिन ये हिकमत का जवाब था। क्या पता अगर ये जवाब ये देते थे आपको शराब छोड़नी पड़ी, वो कहता ठीक है मैं मुसलमान ही नहीं होता। उसको मुसलमान कर लिया, आगे वो अब देख लेगा, ये जो मैं बता रहा हूँ जब तस्किया कुरान पढ़ता रहेगा उसका तस्किया होगा, वो खुद ब खुद उसके अंदर वो चीज़ आ जाएगी, अगर अल्लाह ताला के से आगे वो रुजू कर रहा था। ये है हिकमत की बात। हिकमत जो है वो अक्वायर नहीं की जा सकती, उसके कोर्सेज नहीं कराए जा सकते हिकमत के। हिकमत जो है ये अल्लाह ताला की देन होती है। अल्लाह ताला वक्त के साथ साथ इंसान को सिखाएगा, उसको खुद ही समझ लगेगी कि मैंने कुरान पढ़ाना है, दावत तबलीग करनी है, लेकिन किस बंदे से किस तरह की बात करनी है, ये उसको हिकमत वक्त के साथ साथ उसको सिखाएगी। और यही अल्लाह ताला की सिफत है जो इसी आयत के एंड के अंदर कहा जा रहा है, इन्नका अंतल अजीज़ुल हकीम, अल्लाह आप तो बहुत ज़बरदस्त हैं। अल अजीज़ का मतलब ये होता है बहुत ताकत वाला, बहुत अथॉरिटी वाला, जिसके इख्तियारात लामहदूद हैं। अब हमारे यहाँ क्या मसला होता है कि इख्तियारात जिसके ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए वो बिल्कुल ही जाबिर किस्म का हुक्मरान बनना शुरू हो जाता है, कि वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, जाबिर बन जाते हैं, जुल्म और सितम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बात भी माइंड में रहे कि इनका जो इख्तियार था वो असल में लामहदूद तो नहीं था, महदूद इख्तियार था। इनको तो उठा के परे फेंक दिया गया, मुशर्रफ जो है वो सोल डिक्टेटर बना हुआ था और उसको किस तरह से जमहूरी तरीके से उठा के परे निकाला गया उसे। अल्लाह ताला के इख्तियारात लामहदूद हैं और कोई शख्स नहीं है जो अल्लाह ताला से सवाल पूछ सके, अल्लाह ताला आपने इस तरह क्यों किया, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। कोई ऐसा नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी का सवाल है नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला के आगे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला की सिफ़त क्या है, अल हकीम है, हिकमत से भरे हुए अल्लाह ताला के इकदाम होते हैं। तो ये जो इल्म की चोटी बताई है आपको कि हिकमत, क्यों हिकमत की तालीम देगा उसके ज़रिए, तो ये अल्लाह ताला की सिफात में से है हकीम होना। अब आखिरी बात ये कि जो आयत हमने आज पढ़ी है सूरह बकरा की और जो आयत बाद में तीन आ रही हैं, इनके अंदर जो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब था उनके अंदर, और ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ है, इनके अंदर तरतीब का फ़र्क है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो दुआ मांगी थी उसमें क्या पहली चीज़ क्या काउंट की थी कि तलावत करे ये कुरान की आयत की, इल्म देगा किताब का, हिकमत सिखाएगा और उनका तज़किया करेगा। अल्लाह ताला ने जो जवाब में आयत नाजिल की, सूरह बकरा की आयत 151, सूरह आल इमरान की 164 और सूरह जुमा की दूसरी आयत, इनके अंदर अल्लाह ताला ने जो तरतीब दी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके क्या कह दिया कि वो कुरान की आयत पढ़ के सुनाएगा, पहले तज़किया करेगा, फिर इल्म देगा और उसके नतीजे में बिल आखिर वो हिकमत हासिल कर सकेंगे, फिर उसके नतीजे में हिकमत होगी। यानी कि अल्लाह ताला ने जो डिवाइन ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर डिफरेंट है, और मैंने एक्सप्लेन भी आप लोगों को उसी हिसाब से किया है कि पहले कुरान की आयात पढ़ी जाएंगी, उनसे तस्किया होगा, फिर इल्म आएगा और फिर हिकमत नसीब होगी। ये वो प्रोसेस था, ये 4 स्टेप्स का प्रोसेस था जिसके थ्रू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया था। सहाबा इन चीज़ों से होके गुजरे थे तो उनके अंदर ये शऊर खुद ब खुद पैदा हो गया था कि कुरान के अंदर आयात के अंदर आता है यसलूना का माजा युनफिकून, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लम ये आके आपसे पूछते हैं कि हम अल्लाह की राह में कितना खर्च करें, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लम ये आके आपसे पूछते हैं कि हैज़ के बारे में क्या हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लम ये आके आपसे पूछते हैं फ़लाने अहकाम के बारे में, फ़लाने अहकाम के बारे में। इतना बेशुमार किस्म की आयात इस तरह से स्टार्ट होती हैं। इसका क्या मतलब था कि सहाबा जो थे वो इस तज़किया नफ्स के प्रोसेस में वाकई सही तरह से गुजर रहे थे कि वो खुद आके पूछा करते थे आपसे सल्लम से, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लम अल्लाह ताला ने कुरान में कहा अल्लाह की राह में खर्च करो, कितना खर्च करें हम और कितना खर्च करें। तो ये इस स्टेज पे पहुंच गए थे कि जब इनके ऊपर हुक्म आया था कि शराब हराम में छोड़ दो तो शराब के बर्तन इन्होंने तोड़ दिए थे, जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया था कि अब तुमने अल्लाह की राह में निकलना है किताल के लिए तो ये निकले थे, जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया था कि तुम अब हिजरत करो, छोड़ दो अपना सब कुछ, आबाई शहर, अपना घर वगैरह सब कुछ छोड़ के निकलो, ख़ानदान वालों को छोड़ के निकलो जो नहीं ईमान ला रहे, तो ये वाकई छोड़ के निकले थे, वो तैयार हो चुके थे। फिर वाकई वो मामला था कि जब कहा गया तो उन्होंने वाकई लब्बैक कहा था, हकीकत में लब्बैक कहा था, हमारा वाला लब्बैक नहीं कि नारे तो लगा रहे हैं या दीवारों पे लिखा हुआ है लब्बैक या रसूलुल्लाह ये वो, लेकिन कोई काम नहीं करना जो आप सल्लम ने कहा था, कोई काम नहीं करना उस तरह का, ये सिर्फ झूठे नारे हैं। उन्होंने वाकई करके दिखाया था, उन्होंने वाकई लबैक कहा था जो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जब भी बुलाया था जिस काम के लिए बुलाया था। इसकी मिसाल आप ये देखें, एक शख्स आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके कहा था कि मैं भूखा हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम करवाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी कुछ नहीं था, आप सोच सकते हैं घर में कुछ नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, कौन है जो मेरे इस मेहमान को अपने पास ले जाएगा। एक सहाबी ने फौरन हाथ खड़ा करके कहा मैं इनके लेके जाता हूँ, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, मैं इनकी खिदमत करूँगा। तज़किए की बात कर रहा था, आप सब अपने बारे में ये चीज़ को सोच के देखें, वो अपने साथ मेहमान को लेके गए हैं, आप मेरे साथ घर में ठहरेंगे, खाना खाएंगे, आप मेहमान हैं मेरे, अल्लाह के रसूल ने के मेहमान हैं आप। घर आए हैं, बेगम को बताया है कि ये मेहमान हैं, अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, खाने के लिए जो कुछ है वो दो। उसने कहा घर में तो कुछ है ही नहीं, ना मेरे खाने के लिए ना तुम्हारे खाने के लिए, सिर्फ इतना थोड़ा सा है कि बच्चे खा सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ऐसा करो पानी रख दो हंडिया के ऊपर और बच्चों को तसल्ली देती रहो कि खाना बन रहा है, बच्चों को इसने भूखा ही सुला दो, और जब खाना उस मेहमान के लिए लेके आओ, क्योंकि एक ही बंदे के खाने के लिए होगा वो, तो दिया बुझा देना, अंधेरा कर देना, ये बैठ के सिर्फ एक्टिंग करते रहे कि मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, और हकीकत में वो एक शख्स ही खाना खा रहा था। इतनी बड़ी कुर्बानी को दे सकता है कि अपनी भूख बर्बाद की, अपनी बेगम की भूख बर्बाद की, अपने बच्चों को भूखा सुला दिया कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा था कि कौन मेरे मेहमान को लेके जाएगा। हम में से कोई इस तरह का अमल कर सकता है? जब हदीस पढ़ते हैं ना कोई भी, तो ये समझा करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी डायरेक्ट यही बातें कह रहे हैं, फिर उसने अमल करके भी देखे उस तरह का। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।